بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود بجي محمد الله حضران محترم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 سردہ میں کلام رہا آج اس کا ہمارا نواں اور آخری دن ہے لیکن ہماری اس گفتگو کا یہ آخری دن ہے اس گفتگو کے نتیجے میں جو کچھ ہم نے سیکھا انشاءاللہ اس کا اختتام نہیں ہوگا اس آیہ کریمہ کو لینے کی وجہ میں شروع میں بتا چکا چونکہ آج آخری دن ہے باتوں کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا کیوں اس آیہ کریمہ کو لیا اس لیے کہ ہم نے اپنا موضوع نسل ظہور رکھا تھا نسل ظہور یعنی وہ نسل کہ جو ظہور کے لیے اقدام اٹھانا چاہتی ہے قدم اٹھانا چاہتی ہے نسل ظہور ایسی قوم ایسے افراد کہ جن کے دل میں اپنے زمانے کے امام کی غیبت کا اور دوری کا احساس ہے وہ نسل کہ جو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور آ رہی ہے کہ دوران غیبت بہت طولانی ہو گیا اس اعتبار سے وہ نسل اپنی جانب متوجہ ہو اور ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے زمانے کے امام کے اس ظہور کا زمینہ فراہم کر سکیں جتنا ہمارے لیے مقدور ہے جتنا خداوند عالم نے ہمارے اختیار میں رکھا اس اعتبار سے موضوع رکھا نسل ظہور وہ نسل کہ جو ظہور کے لیے کوشش کرے گی جس طرح ایک نسل نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر قربانی دی تو کربلا رہتی دنیا تک ایک سرمشق بن گئی کربلا رہتی دنیا تک عزت شرافت شجاعت شہامت کا مینار بن گئی اسی طرح نسل ظہور ہے اس نسل نے اب اس نسل کے اندر شروع سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہر عمر کا بچہ شامل ہے ہر عمر کے افراد شامل ہیں اس نسل کے اندر 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے اور بوڑھے مسلم ابن اوسج اور حبیب جیسے افراد بھی ہیں تاکہ اس دوران غیبت کبریٰ کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی نہ آئے کہ میں اس بڑھاپے میں پہنچ کر زمانے کے امام کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں تاکہ کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں میں امام زمانہ کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں ہمارے لیے رہنما کربلا ہے اور کربلا نے سکھایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کا ناصر ہوتا ہے اس کے لیے سن و سال کی کوئی شرط نہیں ہوتی اس کے لیے فقط ایمان چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے دل کی طہارت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے دل کی پاکیزگی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے عشق چاہیے ہوتا ہے اس عشق امامت کے ذریعے سے انسان اپنے زمانے کے امام کی نصرت کا قابل بنتا ہے یہ ہمارا ماحصل ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز کے بعد ہی اپنے ایک برادر سے گفتگو ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ آج نشتر پارک میں گرمی بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے مومنین اور عزادار سائیڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں نسبتاً کالا شامیانہ تھا جو دھوپ کو روک رہا تھا چونکہ آگے کی طرف ظاہراً سفید شامیانہ یا چھت تھی جس کی وجہ سے دھوپ آ رہی تھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سائیڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے قبلہ محترم جناب شہنشاہ نقوی صاحب کو کہنا پڑا لوگوں سے کہ بھائی یہ تو ایک چھوٹا سا امتحان ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہے یہاں پہ آئیے آپ سامنے بیٹھیے لیکن ظاہراً لوگ تھوڑا تعلل کیا انہوں نے آنے میں جس پر علامہ کو تھوڑا سا الفاظ سخت کرنے پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ لوگ ادھر نہیں آتے تو میرا ممبر آگے لگا دیا جائے اس پر پھر ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ واقعی بڑا سخت مرحلہ تھا وہ سخت مرحلہ ہے کیسے کربلا کے شہدا نے امام حسین علیہ السلام کا اس گرمی کے اندر اس شدت کے اندر ساتھ دیا تھا پھر ادھر بہادر نے ایک بات کہی کہ انہیں احساس نہیں ہو رہا ہوگا انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اگر شہداء کربلا کو اپنے جسم پہ لگنے والے زخم کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا تو کربلا کا شہید ہمارے لیے پھر عملی رہنما کیسے بنے گا اگر کربلا کے شہید کو تیر لگنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا تو یہ کربلا کا شہید ہمارے لیے رول ماڈل کیسے بنے گا ایسا نہیں ہے کہ ان کے جسم پہ تیر لگے، ان کے جسم پہ تلوار لگے، ان کے جسم پہ خنجر لگے، ان کے جسم پہ پتھر لگے، انہیں احساس نہ ہو، لیکن ہاں میں اپنی اسی بات کی تردید کر سکتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کے جسم پر کیا گزر رہی ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ کربلا والے شہدا کو بھی تیر لگتے تھے، پتھر لگتے تھے، تلوار چلتی تھی، نیزہ لگتا تھا۔ اگر جسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو یقیناً ان کو احساس ہوتا تھا، لیکن ایک اعتبار سے دیکھیں شاید انہیں خبر ہی نہ ہوتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تیر، نیزہ، تلوار عشق حسین میں کھا رہے تھے۔ اور اس کی مثال وہی ہے جو مولا متقیان کی، یعنی بلا مبالغ، بلا وجہ میں نے مبالغہ نہیں کیا، مبالغہ نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کے پاؤں میں تیر لگا، امام علی کے، آ گیا واقعہ ذہنوں میں، بچوں کے لیے پورا کرنے دیجئے مجھے واقعہ۔ امام علی کے تیر لگا، تیر کو کھینچا جانے لگا، جیسے ہی تیر کھینچتے تھے امام کو تکلیف ہوتی تھی۔ امام حسن نے کہا تھوڑا ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت آنے دو، جب نماز کا وقت آئے گا میرے بابا کے جسم سے، پاؤں سے تیر کھینچ لینا، میرے بابا کو خبر نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، وقت نماز آیا، امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیر کو کھینچا گیا، نماز کے اندر امام علی کو خبر ہی نہیں ہوئی تیر کب نکل گیا۔ تو جو ہے اسی چیز کو ہمارے یہاں کہا گیا کہ بھائی شیعہ افراد اپنے آئمہ کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کو نماز سے پہلے تیر نکلنے کی خبر ہو رہی ہو، نماز کے بعد خبر نہ ہو رہی ہو، نماز کے اندر خبر نہ ہو رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم سے ہمارے ایک عالم نے دیا۔ کہا اعتراض کرنے والے نے، کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا جی پڑھا ہے۔ کہا قرآن کریم میں سورہ یوسف بھی پڑھی ہے؟ کہا ہاں سورہ یوسف بھی پڑھی ہے۔ کہا سورہ یوسف کے اندر وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب زلیخا نے اپنے ہی غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی تو غلام یعنی یوسف نے انکار کر دیا، اس کے بعد زلیخا کو جو خواتین تھیں وہ زلیخا کی مذمت کرنے لگیں کہ کیسی خاتون ہے، عزیز مصر کی زوجہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی جاہ و حشم کی مالکہ ہے، اس کے باوجود اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ اب جب زلیخا نے یہ تہمتیں سنی، باتیں سنی، تہمت تو نہیں بات سنی، تو اس نے کہا اچھا تمہیں ابھی حسن یوسف کا اندازہ نہیں ہے، میں جس چیز پر عاشق ہوئی ہوں تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ زلیخا نے اہتمام کیا، قرآن ہے، قرآن کریم سے بیان کر رہا ہوں۔ زلیخا نے کہا کہ اہتمام کیا، بلایا ان تمام سرداروں کی بیویوں کو، ان تمام خواتین کو بلایا گیا، یہ آئیں، زلیخا نے اہتمام کیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے، پھلوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑا دی اور ایک تیز دھار خنجر جس سے وہ پھلوں کو کاٹ کے کھا سکیں۔ اب ہر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ زلیخا نے یہ محفل کیوں سجائی ہے، مقصد کیا ہے، کیوں بلایا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، سب پھل کھا رہے ہیں۔ پھل کھانے کے دوران سب کے ہاتھوں میں پھل آیا، چاقو آیا، جیسے ہی سب نے اپنے اپنے ہاتھ میں پھل اٹھایا، چاقو اٹھایا، زلیخا نے اس وقت حضرت یوسف سے کہا اب یوسف ان سب کے سامنے آ جاؤ۔ جیسے ہی یوسف ان کے سامنے آئے ان سب کی نگاہیں حسن یوسف میں اتنی مستبرک ہو گئیں، اتنی ڈوب گئیں کہ ان کا چھری چلتے ہوئے ان کے ہاتھوں تک پہنچ گئی، ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں خبر بھی نہ ہوئی، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ قرآن کا واقعہ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں خبر نہ ہوئی۔ بیان کرنے والے نے کہا یہ واقعہ پڑھا ہے، یہاں تک پڑھا ہے؟ کہا جی بالکل پڑھا ہے۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کسی کے حسن کا گرفتار ہو جائے، کوئی کسی کے حسن کا عاشق ہو جائے، تو پھر اس کو تکلیف پر جو جسم پہ آتی ہے خبر نہیں ہوتی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو حسن یوسف کو عطا کرنے والے خالق کے حسن میں گرفتار ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ علی وہ ہیں جو خالق یوسف کے عشق میں گرفتار تھے، لہٰذا جب نماز پڑھا کرتے تھے اس کے حسن میں اتنا ڈوب جاتے تھے کہ انہیں خبر نہیں ہوتی تھی جسم کے ساتھ کیا ہوا۔ بس یہی جواب میرا برادر کو بھی اور سب کو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے انصار کو یقیناً جسم پہ لگنے والی چوٹ کا احساس تھا جسمانی طور پر، لیکن وہ عشق حسین میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ انہیں ان تلواروں کے زخم کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ عشق میں ہو سکتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے کو۔ اور یہی پیغام کربلا والوں کا ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے عشق میں اتنا ڈوب جاؤ کہ تمہارا یہ عشق گناہوں کے درمیان ایک دیوار بن جائے، تمہارے اور امام کے درمیان کی دیوار گر جائے گی جب انسان عشق امام زمانہ میں ڈوبے گا۔ ہمارے اور امام زمانے کے درمیان کون سی دیوار ہے؟ جس کو خود امام زمانہ نے کہا، کیشیوں ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارے اپنے بنائے ہوئے گناہوں کی دیوار ہے، تم اس گناہوں کی دیوار کو گرا دو، ہم تمہارے سامنے ہیں۔ بس اگر میں اور آپ عشق امام عصر میں آگے بڑھ جائیں، اپنے اندر وہ صالحیت جس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ آج نمازی نے اس کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں عزیزوں، تو یہ عشق امام زمانہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا، اور جب گناہوں کے درمیان رکاوٹ بنے گا تو جو ہماری اور امام زمانہ کے درمیان یہ رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا۔ بس توجہ کیجیے گا، خلاصہ کر رہا ہوں آج اپنی گفتگو کا۔ 1400 سال ہو گئے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتے ہوئے، لیکن ان 1400 سالوں کے اندر یہ ذکر اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ ذکر امام حسین ہے جو انسانوں کو اہل بیت علیہ السلام سے عشق و مودت کا سلیقہ سکھاتا ہے، یہ فرض ازا ہے جہاں سے انسان یہ پیغام لے کر جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، یہ آنسوؤں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، گویا امام حسین علیہ السلام کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے، 1400 سال ہو گئے اس عزاداری کو۔ یہ عزاداری ایسی ہے کہ اس عزاداری کے اندر ہر باطل بہہ کر ختم ہو جاتا ہے۔ 1400 سال میں خدا بند عالم نے خون حسین کو، آیت اللہ انصاریات نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا کتنا خون بہا ہوگا کربلا کے اندر، جتنا ایک جسم کے اندر آ سکتا ہے اس کو آپ تصور کیجئے کہ پورے کا پورا خون امام حسین نے راہ خدا میں دے دیا۔ اور یہ جملہ مبالغہ بھی نہیں ہے اور خلاف حقیقت بھی نہیں ہے، مصائب کی منزل ہے، لیکن جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا جہاد کیا، اتنی تلوار چلائی، اتنے لڑے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم میں خون کا قطرہ بھی باقی نہیں بچا۔ امام حسین علیہ السلام گودال میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ جسم میں اندر کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ امام حسین نے حقیقت میں جسم کے خون کا ایک قطرہ دے دیا، مگر ایک انسان کے جسم میں خون کتنا ہوتا ہے؟ آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں جتنا خون تھا سارا دے دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ خون بزل کیا تھا۔ زیارت اربعین کا جملہ ہے، وَبَزَلَ مُحُجَتَهُ فِيكَ، اے میرے پروردگار، حسین علیہ السلام نے اپنے جسم کا خون، اپنی جان تیری راہ میں بزل کی تھی۔ بزل کس کو کہتے ہیں؟ بزل ایک طرفہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں دینے والا اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ فقط دیتا ہے، لینے کی نیت کچھ نہیں رکھتا، واپس لینے کی نیت نہیں رکھتا۔ میں اور آپ بھی چیزیں دیتے ہیں، میں اور آپ نماز پڑھ کے اپنا وقت دیتے ہیں، چاہتے ہیں خدا ہمیں جنت کی نہریں عطا کر دے۔ ہم اور آپ روزہ رکھ کر اپنے بھوک اور پیاس اپنے کھانے کو دیتے ہیں، چاہتے ہیں خدا اس کے بدلے ہمارے لیے حوروں کو جنت کے اندر مہیا کر دے، ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے جملہ ہے، بزلہ فیکا محجتہو، بزلہ محجتہو فیک، تیری خاطر، زیادہ اربعین کا ٹکڑا ہے، اے خدا تیری خاطر حسین علیہ السلام نے اپنے خون بزل کیا۔ بزل یعنی ایسا عطا کرنا، ایسا دینا کہ جس میں کوئی واپسی کی توقع نہ ہو۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے پروردگار، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ اور جب کوئی خدا کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے عزیزوں، تو پھر خدا کہتا ہے اگر تو نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا تو پھر میں بھی اپنا سب کچھ تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ حدیث ہے، من کان للہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث من کان للہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ لہ، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کسی کو شک ہے کہ حسین اللہ کے ہو گئے تھے؟ من کان للہ، اللہ کے لیے مخلص تھے امام حسین علیہ السلام، جو کچھ تھا حسین نے قربان کر دیا۔ اسی لیے خدا نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو کہاں تک پہنچا دیا عزیز، 1400 سال ہو گئے، خدا ہر سال اس غم کو ہمارے سینوں میں ویسے ہی زندہ رکھتا ہے کہ گویا واقع کربلا ابھی کل کا گزرا ہوا واقعہ ہو۔ آپ امام حسین علیہ السلام پر روتے ہوئے ایسے نہیں روتے کہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی شاید آپ کے سامنے کہ انسان حتیٰ اپنے ماں باپ پر کتنا روتا ہے، کسی کی ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے چہلوں تک بہت غم ہوتا ہے، چہلوں کے بعد غم آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، برسی آ جاتی ہے، برسی پر اہتمام کیا جاتا ہے، برسی کے بعد پھر جب سال گزرتا ہے آہستہ آہستہ برسیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان ماں باپ کو بھول جاتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، سوائے نافرمان اولاد کے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو فرما بردار اولاد ہے وہ ماں باپ کو کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت ہے کہ ماں باپ کی زندگی جو موت کو بھی جتنا عرصہ گزرتا چلا جاتا ہے انسان کا غم کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے انصاف سے بتائیے، 1400 سال ہو گئے امام حسین کے اس غم کو، آپ ہر سال عاشور کے دن، ہر سال شب عاشور، ہر سال محرم کے دنوں میں آنسو بہاتے ہیں، کبھی آپ نے کسی سال فرش عزا پر یہ سوچ کر آنسو بہائے کہ پچھلے سال بہت آنسو بہائے تھے، اس سال کم آنسو بہاؤں گا؟ یا آپ ہر سال خدا سے اٹھ بیٹھتے ہوئے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارہ الہا ان آنکھوں میں اگر روشنی دی ہے تو روشنی کے ساتھ آنسو ادا کر دیں۔ آپ کے دل میں بھی خیال نہیں آتا کہ میں بہت رو لیا، آپ کو رو کر لگتا ہے ابھی رویا ہی نہیں، ابھی جو حق ہے گریے کا وہ میں نے حق ادا ہی نہیں کیا۔ یہ حسین کی عظمت ہے، کیونکہ خدا بند عالم حسین نے جو کچھ تھا دے دیا، خدا نے کہا جو حسین میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ اس کائنات کے اندر جو اصلی چیز ہے خدا کی کیا ہے؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت پوری کی پوری خدا کی ملکیت ہے۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا نے عزت حسین کے نام پر مرمم کر دی۔ دنیا کے آزاد انسان اس وقت آپ عربین کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے جو حسین کے نام پر چلی چلی جا رہی ہے۔ عزیزوں، یہ حسین کی عزت ہے کہ حسین کی وجہ سے، غور کیجئے گا ان باتوں پہ، حسین کی عزت ہے کہ حسین کی وجہ سے حسین کے عزاداروں کو خدا عزت دیتا ہے۔ کتنی عزت دیتا ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے کہ روز عرفہ میدان عرفات میں خدا کے کعبے کے زائر احرام پہنے کھڑے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اسی احرام کی حالت میں خدا کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ خدا اپنے گھر کے زائروں پر نگاہ ڈالے، خدا کربلا میں حسین کے زائروں پہ نگاہ کرم کرتا ہے۔ یہ عزت کس نے عطا کی؟ یہ عزت حسین کی وجہ سے کہ خدا اپنے گھر کے زائروں سے پہلے حسین کے گھر کے زائروں کو عطا کرتا ہے۔ یہ روایات ہیں، بس توجہ کیجیے گا، 1400 سال ہو گئے، سلسلہ نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ امام حسین کا سلسلہ ہر باطل کو بہا کے لے جاتا ہے۔ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے، آپ ایران کی مثال لے لیجئے، آپ لبنان کی مثال لے لیجئے، آپ بحرین کی مثال لے لیجئے، نائجیریا کی مثال لے لیجئے۔ عزیزوں، سلام ان نائجیریا کے ان مومنین پر کہ جنہوں نے 40 سال پہلے مکتب حسین کو سمجھا، مگر جب سمجھ لیا تو ایسا سمجھا کہ اس کے بعد دنیا نے ان کا امتحان لینے کی کوشش کی، ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آ سکی۔ 40 سال پہلے کی تشیع ہے، 40 سال پہلے انقلاب کے بعد یہاں پر شیخ ابراہیم زکزکی نے آ کر انقلاب کا مطالعہ کیا، تشیعوں کو پڑھا، پڑھ کر جانے کے بعد لوگوں کو بتایا، اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، ہم کہاں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر عزت کی زندگی کا راستہ چاہتے ہو تو حسین کا راستہ ہے۔ راستہ حسین کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے۔ عزیزوں، 40 سال پہلے کی تشیع کوئی بہت پرانی نہیں ہوتی، مشکل انسان پر آ جائے، کسی نئی جگہ پر آتا ہے، کسی نئے مکتب میں آتا ہے، مشکل آئے انسان پلٹ جاتا ہے، لیکن بات وہی ہے جو ایک دفعہ حسین کے در پر آ جائے پھر حسین اسے جانے نہیں دیتے۔ اس عشق حسین ایسا ہوتا ہے، جو حسین کے راستے پر آ جائے پھر وہ جاتا نہیں ہے۔ ان کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، ہر محرم سفر میں ان پر مشکل آتی ہے۔ شیخ ابراہیم زکزکی نے 6 بیٹوں کی شہادت، داغ نہیں کہتا میں اس کو، میں نے پہلے محفل مرتضیٰ میں کہا تھا، میں وہی جملہ کہوں گا، 6 بیٹوں کی شہادت کا نشان حیدر اپنے سینے پہ سجایا ہے۔ حسین کی راہ میں شہادت داغ نہیں ہوتی، حسین کی راہ میں شہادت نشان حیدر ہوتا ہے۔ نشان حیدر میٹل کا ٹکڑا نہیں ہوتا، نشان حیدر قلب کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے اندر علی کی خاطر، حسین کی خاطر جان دینے کا حوصلہ ہو۔ شیخ ابراہیم زکزکی، خدا ان کو اور ان کی زوجہ کو انشاءاللہ صحت عطا فرمائے، انہیں جلد از جلد قید سے رہائی نصیب فرمائے، ان کی اس قوم کو عزت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا بندے عالم، دنیا میں جہاں اس وقت مومنین عزیزوں حسین کے نام پر جمع ہیں، جمع ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، یاد رکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، بحرین، سعودی عرب کے مظلوم مومنوں کی ہمیں خبر بھی نہیں ملتی۔ ہم بعض اوقات نائجیریا کی خبر سن لیتے ہیں، ہم یمن کی خبریں سنتے رہتے ہیں، ہم افغانستان، کشمیر، ہر جگہ کی خبریں سنتے ہیں، سعودی عرب کے وہ مظلوم ہیں جہاں کی خبریں بھی نہیں آتی۔ اتنا کمپلیٹ سینسر کیا گیا ہوا ہے ان کے حالات کو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ فقط اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو گھروں سے جیسے آپ یہاں اٹھا لیا جاتا ہے، خدا ہمارے ان تمام اسیروں کو جلد رہائی نصیب فرمائے۔ سعودی عرب میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد دو دن بعد، تین دن بعد، جب گھر والے صبح دروازے کے باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ان کے بچے کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے۔ یہ واقعہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے نوجوانوں کو، گاڑیوں کے ذریعے کچل دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ راہ حسینیت کا علم بلند ہے، یہ بلند رہے گا۔ یہ حالات ہیں پوری دنیا کے تشیعوں کے، توجہ کرنی ہے، نگاہ رکھنی ہے، صالحیت کا سفر طے کرنا ہے، صالح معاشرہ، صالح انسان دوسرے جگہ کے انسانوں سے غافل نہیں ہو سکتا، اچھے جائے کہ مومنوں سے، یہ حسینیت ہے، یہ صالحیت ہے۔ بس ہمارا سفر صالحیت کا طے ہوا 8 دن تک، یہ امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے، امام حسین کی عظمت ہے، 1400 سال سے یہ سفر چل رہا ہے۔ عزیزوں، کیوں یہ فرش عذاب پیچھا رہتا ہے اور اس فرش عذاب پر آنے والے آتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں؟ ایک تو خدا کا وعدہ ہے، اس کے علاوہ خود ایک روایت ہے جس کو سید ابن طاؤس نے کتاب معالم الدین سے نقل کیا۔ ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا چونکہ آج بہرحال شب عاشور ہے، بہت زیادہ نہ بولنے کا دل چاہتا ہے اور مجھے معلوم ہے نہ سننے والوں کا سننے کا دل چاہتا ہے۔ آج کا دل، آج کی رات اور کل کا دن، دل کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے، دل کسی اور طرف ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ سب اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کم سے کم ہر شب جمعہ ادا کرتے ہیں، قلبی لقلبکم سلمون، میرا دل حسین آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ جس کا دل حسین کے دل سے جڑا ہوتا ہے، اسے شب عاشور مصائب سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن بہرحال اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ روایت معالم الدین سے سید ابن طاؤس مقتل میں نقل کرتے ہیں، مقتل الوحوف کے نام سے جو کتاب ہے، کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی عصر عاشور شہادت آ گئی، شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت کو دیکھ کر، امام حسین کی اس لاش کو استناد دیکھ کر، آسمان پر ملائکہ پریشان ہو گئے، رونا شروع کر دیا، آہو بکا شروع ہو گیا آسمان پر فرشتوں کا، اور اسی آہو بکا اور زجے کے اندر یہ ملائکہ خدا سے کہتے ہیں، گویا شکوہ کرتے ہیں، بار الہ حسین تیرا خاص بندہ تھا، بار الہ حسین تیرے نبی کا نواسا تھا، اسے اس کی امت نے اس بے دردی سے مار دیا۔ اپنا شکوہ کر رہے ہیں ملائکہ آسمان کے اوپر۔ سید ابن طاؤس مقتل الوحوف میں نقل کرتے ہیں معالم الدین نامی کتاب کا حوالہ دے کر، کہتے ہیں کہ اس کے بعد خداوند عالم سے جب یہ ملائکہ یہ شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، خداوند عالم آسمان کے اوپر حضرت امام مہدی کی شباہت اور تصویر کو ابھارتا ہے، اور ابھارنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے حسین کا بدلہ اس مہدی کے ذریعے سے لوں گا، حسین کا بدلہ مہدی کے ذریعے لوں گا۔ سید ابن طاؤس مقتل الوحوف معالم الدین کی روایت، توجہ کیا آپ نے؟ امام عصر کتنی قیمتی ہستی کا نام ہے، امام عصر کون ہے کہ جن کے ذریعے سے خدا امام حسین کے خون کا انتقام لینے والا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زیارت دعائے نطبہ کے اندر، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہیں وہ جو کربلا کے بہنے والے خون ناحق کا انتقام لے گا؟ بس اے نسل ظہور، آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو امام زمانہ کے ساتھ علی اکبر کے قاتل سے انتقام علی اکبر لے سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہنچائیے اس لشکر میں، آئیے اس لشکر کے اندر کہ جس کے اندر علی اصغر، علی اکبر کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ یہاں پہنچے ہیں، امام عصر خود امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں۔ بس عزیزوں، اس صالحیت کے رستے کو ہم نے سیکھا، کوشش کی، مختصراً میں اس کی آج تھوڑا سا فہرست دوبارہ بیان کرتا ہوا چلوں، کہ کیا کیا ہم نے سیکھا، کیسے صالحیت کے اندر آنا ہے۔ پہلا نقطہ جو ہم نے سیکھا تھا، برادران یوسف کی طرح اپنے نفس کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھاتا صالح انسان۔ برادران یوسف نے دھوکہ کھایا اپنے بھائی کو جو ایک نبی تھا، اپنے باپ کو جو ایک نبی تھا، اپنے باپ کو کہہ دیا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ گمراہی کا شکار ہے، نفس کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا۔ اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، مارا، اور اس کے بعد سوچا تھا کہ ہم توبہ کر لیں گے، سوچا تھا ہم بعد میں صالحین میں آ جائیں گے، انہیں بعد میں صالحین کی فہرست میں آنے کا موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ یوسف کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور جب یوسف نے کہا میں یوسف ہوں، تو اس وقت ان کی نگاہیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ بس یہیں پہ ان نکات کو بیان کیا۔ دوسرا صالحیت کا معیار ہم نے کیا سیکھا تھا، کہ جس وقت اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے، اس وقت یونس نبی کی مانند اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے خدا کی بارگاہ میں پلٹنا ہے۔ یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خداوند عالم نے کہا فاجتباہ وجعلہ من الصالحین، خداوند عالم نے اس کو چن لیا اور اس کو صالحین میں قرار دے دیا۔ دوسرا نقطہ ہم نے سیکھا تھا۔ تیسری بات ہم نے صالحین میں سیکھی تھی کہ صالح اسماعیل کی طرح ہوتا ہے، اسماعیل سے باپ پوچھتا ہے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یہ صالح بیٹا جواب دیتا ہے بابا حکم الہی میں میری رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حکم الہی ہے ذبح کر دیجئے، خدا آپ کو حکم دے رہا ہے۔ بس صالح انسان کہ جو ابا صالح کے لشکر میں جانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے ابا صالح المہدی اس کو اپنے لشکر میں لیں، حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، خدا کے احکام کے مقابلے میں اپنی مرضی پر عمل نہیں کرتا۔ چوتھا نقطہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر انسان صالحیت کے معیار پر پورا اتر جائے، تو اس کے کاموں کو خداوند عالم اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ خداوند عالم دو اولیاء موسیٰ اور خضر جیسے اولیاء کو صالح انسان کے بچوں کی مزدوری پہ لگا دیتا ہے۔ چوتھا نقطہ یہ تھا ہمارا۔ پانچواں اور چھٹا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ انسان کو چاہیے اس مقام پر پہنچے، توجہ کیجیے گا، صالحیت کے اس مقام پر انسان پہنچے کہ جہاں انسان کی ذات خداوند عالم قبول کر لے، جیسے خداوند عالم نے مریم کی ذات کو قبول کیا تھا۔ اور آٹھواں نقطہ جو کل بیان کیا وہ یہ تھا کہ ایک ابا صالح کے لشکر میں جانے والے سپاہی ایک صالحیت کے لشکر میں پڑھنے والے صالح انسان کے لیے جو رول ماڈل ہے، وہ تمام باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن جو عملی نمونہ ہے وہ کون ہے؟ جس کو ہم نے سلام کیا، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول، سلام آپ پر ہے عباس علمدار کہ آپ عبد صالح ہیں۔ بس ایک صالح عبد صالح کے معیار کو ذہن میں رکھتا ہے، توجہ کیجیے گا، ہم نے انہی معیارات کے ذریعے سے عباس صالح کے لشکر میں پہنچنا ہے عزیزوں، اسی صالحیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے اندر ایجاد کرنا ہے، معاشرے کے اندر صالح انسان۔ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی آپ کے سامنے کہ معاشرے کے مسائل سے ایک صالح انسان اپنے آپ کو کاٹ کے نہیں رہتا، معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ عزیزوں چونکہ میں نے عرض کیا زیادہ نہ طبیعت مائل ہوتی ہے پڑھنے پہ نہ سننے پہ، لہذا میں مصائب کی طرف آؤں گا، اور آج حق بھی ہے کہ مصائب کو زیادہ پڑھا جائے، اور شب عاشور کے مصائب سے پہلے گزارش ہر سال کرتا ہوں اگر ممکن ہے ان چراغوں کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے تاکہ شب عاشور خیمہ حسینی کا کچھ منظر بن سکے۔ توجہ کیجیے گا ضرور، خود صالحیت کے اندر ایک بنیادی ترین چیز کہ جو انسان کو صالحیت کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ خود ابا عبداللہ الحسین پر گریا ہے۔ صالح بننا ہے، صالحیت کے معیار پہ جانا ہے، تمام قرآن کے معیارات جو ہم نے سیکھے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک راستہ خود عزیزوں جو انسان کو صالحیت کے اوپر لے کر آتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام پر گریا ہے۔ چند جملے اس گریے کے حوالے سے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا، اس کے بعد بس مصائب کی طرف آ جاتے ہیں۔ خود یہ امام حسین پہ رونا عزیزوں موضوعیت رکھتا ہے، خود امام حسین علیہ السلام پہ رونا خود ایک عمل ہے۔ کیسا عمل ہے؟ چھٹے، میری طرف توجہ رکھیے، اب جو ہو رہا ہے اس کو رہنے دیجیے، میری طرف توجہ رکھیے، ایک عمل ہے جس کو کہا گیا، ہم سے یہ عمل مانگا گیا، یہ مطلوب عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام اور مہدی فاطمہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ چھٹے امام کے سامنے گروہ آیا، امام کے شیعہ تھے، چاہنے والے تھے، مخلص تھے، امام نے ان سے کہا چاہتے ہو فاطمہ زہرا کے مددگار بنو؟ اس روایت کو میں آغا انصاریان کی زبانی نقل کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک جملہ بھی چونکہ نقل کرنا ہے انہیں کی زبانی بیان کروں گا. آغا انصاریان جو علماء یہاں بیٹھے میرے طالب علم بیٹھے وہ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہے ایران کی, عرفا میں شمار ہوتا ہے, اہل دل ہیں, اہل معنی ہیں. کہتے ہیں کہ امام صادق کی روایت ہے کہ گروہ آیا شیعہ تھے آپ کی طرح کے چاہنے والے تھے, امام کے سامنے بیٹھے, امام نے ان سے کہا چاہتے ہو فاطمہ زہرا کی مدد کرو؟ انہوں نے کہا مولا ہمارے زمانے میں فاطمہ کہاں ہیں, ہمارا زمانہ تو بہت دور ہے فاطمہ زہرا کے زمانے سے. درود پڑی محمد والے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. شب عاشور کا کچھ منظر بنے نا, خیمے کے اندر چراغ بجھا تھا, اس ماحول کو محسوس کرنے کی کوشش کرے. کہا فاطمہ زہرا کے مددگار بننا چاہتے ہو؟ کہا مولا کیسے فاطمہ زہرا کے مددگار بنیں گے, ہمارا زمانہ تو فاطمہ کا زمانہ نہیں ہے. امام کہتے ہیں تم مددگار بنو میں راستہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں مولا ہماری تو دلی خواہش ہے ہم فاطمہ کی مددگار بن سکیں. کہا چاہتے ہو فاطمہ کے مددگار بنو تو فاطمہ کے حسین پر آنسو بہایا کرو, فاطمہ کے حسین پر رویا کرو. جب آغا انصاریان نے جملہ پڑھا کہ امام نے کہا کہ فاطمہ کے حسین پر رویا کرو, امام صادق نے کہا ہے عزیزو جیسے آپ روئے وہاں بھی گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں, لوگ رونا شروع ہو گئے. امام صادق نے کہا ہے کوئی معمولی بات تھوڑی ہے, جو حسین پہ روئے گا وہ فاطمہ کا مددگار ہوگا. جب لوگوں کے رونے کی آہو بکا کی آواز بلند ہوئی, یہی عالم بعمل آغا انصاریان کہتے ہیں لوگوں اب میں آپ کو ایک سلام کرنا چاہتا ہوں, میں انہیں کی زبانی کرتا ہوں, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. جس جس کی آنکھ میں حسین کے لیے آنسو آیا وہ فاطمہ زہرا کا مددگار بن گئے. آپ بھی روئے, آپ اس سلام کے مستحق ہو گئے امام صادق کے مطابق. اللہ کتنا بڑا مقام ہے حسین پہ گریا بھی معمولی نہیں ہے, صالحیت میں جانے کا ایک بہترین راستہ ہے عزیزوں. مدافعان حرم جنہوں نے آج کے دور میں اپنا راستہ طے کیا صالحیت کے ذریعے سے امام اصل کے لشکر میں پہنچے, وہ سارے کے سارے امام حسین کے عاشق تھے, زیارت عاشورہ پڑھنے والے تھے, زیارت ناحیہ پڑھنے والے تھے, امام حسین کی ہفتے وار مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے, ہفتے وار جا کر ماتم کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو رکھتے تھے کاش ہمیں موقع مل جائے, کاش ہمیں موقع مل جائے, اپنے آپ کو زمانے کے امام کے قابل بنانے کی کوشش کرتے تھے یہ نوجوان. عزیز و خدا نے ظہور سے پہلے ہی ان نوجوانوں کو موقع دے دیا. ہاں یہ حسین کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گئے تھے نوجوان کہ آگے بڑھنا چاہتے تھے. اس مرتبہ جیسے جناب حبیب کو امام حسین نے خط لکھ کر بلایا تھا, اس مرتبہ جناب زینب نے وہ کردار ادا کیا. اس دفعہ حسین نے آواز نہیں دی, اس دفعہ آواز زینب کے حرم سے بلند ہوئی. یہ عاشق حسین دوڑ پڑے ہمیں حسین کی بہن زینب نے بلایا ہے, ارے ہمارا رونا تو یہی تھا کاش ہم کربلا میں ہوتے, اپنے جسم کو آگے کر دیتے, زینب کے تازیانہ نہ لگنے دیتے. لیکن آج اگر زینب نے آواز دے دی ہے اپنے جسموں کو پاش پاش کروا لیں گے, مگر زینب کے حرم کی طرف کسی کو نہ جانا. یہ صالحیت کے معیار پر پہنچے, انہوں نے صالحیت کا معیار طے کر لیا. عزیزوں انہی صالح نوجوانوں میں سے ایک نوجوان سوچئے گا, اے عزیزوں سوچئے گا, عزاداروں سوچئے گا, امام عصر کے نام پر صالحیت تک پہنچنے کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. انہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے محسن حججی, جس کا نام ہے محسن حججی, ایک نوجوان جس کی تذکرے آپ نے سنے, اس کی تصاویر یہاں تک آئیں, صالح ترین انسانوں میں سے تھا, جس کو رہبر معظم نے کہا آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے کوئی حجت ہے تو وہی حججی ہے. ایسے عشق کے اندر امام حسین کے مبتلا تھا. اس کی اپنی خواہش اور وصیت تھی کہ خداوند عالم سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دو مرتبہ شہادت نصیب فرمائے, ایک مرتبہ ظہور امام سے پہلے، یعنی میں امام کا ظہور کا راستہ فراہم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اس راہ میں مجھے شہادت نصیب ہو، اور میری آرزو ہے جب امام کا ظہور ہو جائے تو خدا مجھے دنیا میں پھر بھیجے اور میں اپنے امام کے سامنے دوبارہ شہادت کا درجہ پا سکوں۔ صالحیت کس معیار پر پہنچا؟ یہ نوجوان اپنی زوجہ سے کہتا ہے جب جنگ پہ جانا چاہتا ہے سیریا، کہتا ہے میں چاہتا ہوں ایسا کوئی کام کروں، میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو کہ جب مجھے لشکر، امام حسین کا مخالف لشکر، داعش کے نجس لشکر والے قید کریں، میرے پاس کوئی ایسی نشانی ہو کہ جیسے ہی وہ اس نشانی کو دیکھیں ان کے چہرے پر غصہ آ جائے، وہ میری توہین کریں۔ زوجہ کہتی ہے خبر کیا کرنا چاہتے ہو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ زوجہ کہتی ہے کہ میں تمہاری شہادت پر راضی ہوں مگر میں تمہاری اسارت پر راضی نہیں ہو سکتی۔ خدا سے دعا کرو محسن، خدا تمہیں شہادت ضرور دے، خدا تمہیں اسارت کی مشکلوں میں نہ ڈالے۔ یہ محسن اپنی زوجہ سے کہتا ہے اتنی سی بات پر ہمت ہار گئی، اتنی سی بات پر حوصلہ ہار گئی، ہم نے تو یہ راستہ طے کیا ہے، ہم نے تو سوچ سمجھ کر اس راستے میں قدم رکھا ہے، ہم نے تو حسین کی راہ میں قربانیوں کو دینا ہے۔ میں یہ اس لیے چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دشمنوں نے جو کچھ حسین کے ساتھ کیا، جو کچھ آل رسول کے ساتھ کیا، وہ میرے اوپر بھی گزرے۔ ارے دشمنوں نے حسین کو فقط شہید نہیں کیا تھا، آل رسول کی توہین بھی کی تھی۔ میں چاہتا ہوں میری شہادت سے پہلے مجھے حسین کے نام پہ میری توہین بھی کی جائے تاکہ اس لشکر میں میرا نام آ سکے۔ عزیزوں یہ محسن حججی ہے، اس کی بیوی اس کی بات مانتی ہے، اس کے قمیض کے اوپر ایک جملہ لکھ دیتی ہے۔ کیا جملہ لکھتی ہے؟ جون و جن دل مہدی، مہدی کے لشکر کا جون ہے یہ نوجوان۔ کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ صالحین کی باتیں کر رہا ہوں۔ کن کے قصے سنا رہا ہوں؟ جنہوں نے ابھی چند سالوں کے اندر صالحیت کا معیار پا کر امام عصر کے لشکر میں جگہ پا لی، جنہیں ابا صالح نے اپنے لشکر میں جگہ دے دی، عزت و سرفرازی عطا کر دی، اس نے اپنی قمیض پہ لکھوایا جون و جن دل مہدی، تاکہ جیسے ہی دشمن کی نگاہ جن دل مہدی، جن دل مہدی کا کیا مطلب ہے؟ لشکر، لشکر مہدی کا جون، جیسے ہی اس کی قمیض پہ نگاہ پڑے وہ سمجھ جائیں کہ یہ مہدی کا سپہ سالار ہے، یہ مہدی کے لشکر کا سپاہی ہے۔ اس پر یہ چاہتا ہے کہ پھر ان کو جو غیظ و غضب آئے وہ جو کرنا چاہیں میرے ساتھ کریں تاکہ میں امام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں۔ یہ جذبہ ہے عزیز، صالحیت کا یہ معیار ہے۔ بس عزیزو اسی معیار صالحیت کو حاصل کرنا ہے، یہ معیار صالحیت عبد صالح سے لینا ہے، عباس علمدار سے لینا ہے۔ عزیزو بس آج کی تاریخ شب عاشور، وہ مرحلہ بھی عاشور کربلا کے اندر آ گیا، امام حسین اپنے محدود اصحاب کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہیں۔ عجیب جملے ہیں، امام کہتے ہیں وہ میرا خدا گواہ ہے جیسے میرے اصحاب ہیں ایسے اصحاب میرے نانا کے بھی نہیں تھے، ایسے اصحاب میرے بابا کو بھی نہیں ملے، ایسے اصحاب میرے بھائی اسد کو نہیں ملے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ آہستہ آہستہ سنتے جائیے گا، اپنے رونے کے آپ خود مالک ہیں۔ میں پہلے ہی جملہ آپ کے لیے کر چکا ہوں کہ آج کے دن اس شب میں مصائب سننے کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہونی چاہیے۔ دل حسین کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کا دل پیوند کھایا ہوا ہے، اپنے اسی پیوند کو تھوڑا سا روشن کیجیے عزیزوں، آپ خود احساس کرتے چلے جائیے۔ بس وہ موقع آیا، حسین نے خیمے میں سب کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے بعد مولا کہتے ہیں اے میرے اصحاب اب جنگ حتمی ہو گئی ہے، آنے والا دن جنگ کا دن ہے، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس قوم کو، اس دشمن کو سوائے میرے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا میں تم سب پر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، بلکہ جاتے ہوئے میرے اہل بیت کے بچوں میں سے، میرے اہل بیت والوں میں سے اپنے ساتھ کسی کو لیتا چلا جائے۔ عزیزو اتنے جملے ابھی ادا ہوئے تھے، امام حسین نے دیکھا کوئی نہ اٹھا، امام نے کہا اچھا اگر تمہیں چراغ کی روشنی تمہارے جانے میں حائل ہو رہی ہے میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ حسین نے چراغ کھل کر دیا، ارے جس کو جانا ہو چلا جائے، مگر تھوڑی دیر گزری کوئی اٹھ کے جانے میں تیار نہ ہوا، چراغ روشن کیا گیا، ارے کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا اے مولا یہ کیسا امتحان لے رہے ہیں، اے مولا ایک زندگی کی کیا حیثیت اگر 70 بار خدا زندگی عطا کر دے، 70 بار قتل کر دیا جاؤں، مجھ کو جلا کر میری راہ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، میں آپ سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹوں گا۔ زہیر نے کہا مولا خدا 1000 زندگیاں عطا کر دے، ہر بار جی کر دوبارہ اٹھیں تو یہ سوچ کر، میرے الفاظ ہیں، یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہم نے حسین پر ایک بار جان قربان کر دی ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نہیں مولا، 1000 کی 1000 زندگی آپ کے قدموں میں قربان کریں گے۔ عباس علمدار نے کہا اے حسین خدا وہ دن نہ دکھائے کہ جس کے اندر ہم موجود ہوں مگر حسین موجود نہ ہو۔ عزیزوں یہ امتحان کے مراحل گزر گئے، حسین نے اپنے اصحاب کو دعا دی خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نصرت امام کے لیے اتنے بیتاب ہو۔ بس وہ منزل بھی آئی عزیزوں، امام حسین خیمے سے نکلتے ہیں، خیمے کے پیچھے جاتے ہیں، نافع ابن ہلال کہتا ہے میں بھی امام کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مولا تھوڑے سے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ایک جگہ، وہاں سے خیموں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے مولا اس وقت یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں مولا میں اس لیے آیا تھا تاکہ دیکھ سکوں خیموں کے پیچھے کوئی گھاٹی تو نہیں ہے، کوئی خندق تو نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں سے دشمن چھپ کر ہم پر حملہ کر سکے۔ اس کے بعد مولا پھر ایک جملہ نافع سے کہتے ہیں اے نافع رات کا وقت ہے، اگر تو چاہتا ہے، امام اشارہ کرتے ہیں 2 ٹیلوں کی طرف، اس رات کے وقت کا فائدہ اٹھا، نافع جا اپنی جان بچا لے اور ٹیلوں کے پیچھے چھپ جا، جب موقع ملے چلے جانا۔ نافع جملہ سنتے ہی قدموں میں گر پڑتا ہے، مولا میں نے 1000 درہم سے اپنی سواری آمادہ کی ہے، 1000 درہم کا ہی میں نے اپنی تلوار لی ہے، مولا جب تک میری سواری تھک نہیں جائے گی، جب تک میری تلوار کی دھار کند نہیں ہو جائے گی، میں اسی سے دشمن پر حملہ کرتا رہوں گا، اور جب میری تلوار کی دھار کند پڑ جائے گی میں پتھروں سے آپ کے دشمن کا مقابلہ کروں گا، میں چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اجروں کو مل اللہ، حسین کے اصحاب اس طرح تھے عزیزوں۔ بس وہ وقت بھی آ گیا، حسین خیمے میں پہنچے، ارے خیمے میں اب زینب موجود ہیں، سید سجاد موجود ہیں، نافع خیمے کے باہر رک گیا، کہتا ہے میں نے سنا زینب نے ایک جملہ کہا، کہا بھیا حسین شب عاشور آ گئی ہے، کل آنے والے دن جنگ کا دن ہوگا، بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا، ایسا تو نہیں کل ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ارے یہ جملہ سننا تھا، نافع دوڑا دوڑا گیا، حبیب غضب ہو گیا، حبیب زہرا کی بیٹی کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، حبیب سے پورا ماجرا رقم کر دیا، حبیب نے آواز دی مجاہد آ جاؤ، بنی ہاشم کے افراد آئے، کہا جوان آنے بنی ہاشم تمہارا کام ابھی نہیں ہے، ابھی ہم غلاموں کا کام ہے۔ سب کو جمع کیا، خیمے کے باہر آئے، باہر سے آواز دی اے سیدہ اے جناب شہزادی زینب، ارے ہمیں خبر ملی ہے آپ کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے، اے بی بی آپ کے یہ غلام اپنی تلواروں کو نیام سے نکالے کھڑے ہیں، اگر مولا کا حکم ہو جائے کسی وقت ان تلواروں کو دشمنوں کے سینے میں اتار دیں گے، اپنے نیزوں کو دشمنوں کے سینوں میں گھوم دیں گے۔ اتنے جملے سننے تھے، اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی، اتیبون اے پاکو پاکیزہ لوگو، حرم رسول کی حفاظت کرو۔ ارے میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں بی بی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ نے امام کی شہادت سے پہلے اپنی جانوں کو قربان کر دینا، امام کی شہادت پہ امام کا ساتھ دینا، کیوں کہا حرم رسول کی حفاظت کرو؟ شاید وجہ یہ ہو کہ بی بیوں کو معلوم ہے حسین کا ساتھ دینے والے یہ 72 ہیں، مگر عصر عاشور جب ڈھل جائے گی، سروں سے ردا چھن جائے گی، تو پھر بچوں کو تازیانے سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، مجھے تو
مزید سے مزائل پڑھنے دیجئے گا, میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا, آپ بھی سنتے رہیے گا. بس عزیزوں میں مرحلہ بھی کربلا میں آ گیا, ایک ایک کر کے ناصر حسین جاتے رہے, ایک ایک کر کے ناصر حسین قربان ہوتا گیا. اپنے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکنا نہیں, میں نے پہلے ہی بتا دیا ان کی عظمت کیا ہے, یہ آنسو فاطمہ زہرا کی مدد ہے. امام صادق نے قرار دیا ہے, آؤ اس فرش عزا پر بیٹھ کر آج فاطمہ کی مدد کرو. ارے کیوں فاطمہ کی مدد ہے؟ جب کسی کے گھر سے کسی کے بیٹے کی لاش اٹھتی ہے تو سب لوگ ماں کو ہی تو پرسا دیتے ہیں نا. آؤ اس ماں کو علی اصغر کا بھی پرسا دو, علی اکبر کا بھی پرسا دو, حسین کا پرسا بھی پیش کرو. بس عزیزو کربلا اس منزل تک پہنچ گئی, انصار حسین سب مارے جا چکے, اکبر بھی گئے, عباس بھی گئے, اب حسین تنہے تنہا میدان میں کھڑے رہ گئے. آئے خیمے میں پہلی مرتبہ ودا کیا, اس کے بعد سیدانیوں نے دامن کو گھیر لیا. اے مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گے؟ مگر حسین نے صبر کی تلقین کی, میدان میں گئے, اپنے میدان میں جاتے ہوئے مقتل کی جانب نگاہ کی, آواز دینے لگے, اے عباس, اے مسلم ابن اوس جا, اے حبیب, ارے میں نے تمہاری جنگ دیکھی تھی, اب آؤ میری جنگ دیکھو. میں تمہارے حملوں پر تمہاری داد دیتا تھا, میرا ساتھ کوئی نہ دے گا. ارے مقتل میں نقل کرنے والوں نے نقل کیا, گویا لاشوں میں حرکت آئی. مولا موت نے مجبور کیا ہے, اگر اذن ملے پھر قربان ہو جائیں گے. مولا سوار ہوئے, سوار ہو کر حملہ کیا, تم نے میرے عباس کو مارا, تم نے میرے اکبر کو مارا, تم نے میرے ہاتھوں پہ علی اصغر کو قربان کر دیا, ارے تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے. حسین نے حملہ کیا. عزیزو راوی کہتا ہے میں حسین کو دیکھ رہا تھا, ارے جس کے سارے اصحاب و انصار ایک ایک کر کے جا چکے ہو اور وہ شیر کی طرح حملہ کرے, ایسا شجاع میں نے نہیں دیکھا تھا. حملہ کرتے تھے مولا, واپس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولا یہ کہہ کر پھر حملہ کرتے تھے. عزیز جب دوسری بار مولا نے حملہ کیا, خیمے سے سیدانیوں کی آوازیں آئیں, سیدانیوں کے پاس مولا پہنچے. اس مرتبہ مولا نے ابو ودا کیا, آواز دی, یا زینبو, یا کلثوم, یا رقیہ, علیکن منی السلام. اب حسین کا آخری سلام قبول کرو, آپ نے آپ کو بلا و مصیبت کے لیے آمادہ کرو. حسین کے الفاظ ہیں, حسین کہہ رہے ہیں مصیبت و مشکل کے لیے آمادہ ہو جاؤ, یعنی زینب تھوڑی دیر بعد تیرے سر سے ندا چھن جائے گی. زینب سکینہ تھوڑی دیر بعد تیرے تماشے لگائے جائیں گے. اے سکینہ تیرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائیں گے. استعدوا للبلاء, ارے آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ, مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ. مگر حسین نے کہا یاد رکھو, خدا تمہارا محافظ ہے, خدا تمہارا حافظ ہے, خدا تمہارا مددگار ہے. عزیزو یہ کہہ کے میرے مولا باہر نکلے. اب وہ مشہور روایت ہے, سواری پر سوار ہوئے, سواری آگے نہ بڑھی. مولا نے کہا اے سواری, اے اسب با وفا, اب تک حسین کا ساتھ دیا ہے, چند ملموں کی مشکل اور ہے. سواری نے گویا اشارہ کیا, مولا انکار مجھے نہیں ہے, ارے کسی کی محبت کی زنجیر نے قدموں کو روک لیا ہے. مولا زمین پر اترے, اپنی آغوش کو کھولا, گویا سکینہ کہہ رہی ہے ایک بار اور مجھے گود میں لے لو. اجرکم اللہ, میں نے بھی شہادت تک جانا ہے, آپ نے اس نصرت زہرا کا حق ادا کرنا ہے. خدا آپ کو بھی ہمت دے, خدا مجھے بھی ہمت دے. بس وہ منزل آئی, حسین روانہ ہوئے عزیزوں. اب حسین نے پھر مقاتلہ کیا, مگر جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہو, جس نے اکبر کا لاش اٹھائی ہو, جس نے عباس کے بازوؤں کو سمیٹا ہو, ارے کتنا لڑ سکتا ہے. مولا ایک مرتبہ تھک کے کھڑے ہوئے, مولا استراحت کر رہے تھے, سامنے سے ایک پتھر آیا, مولا کی پیشانی پر لگا, ارے حسین نے اپنے دامن کو اٹھایا, پیشانی کے اپنے پتھر پہ خون کو صاف کرنا چاہا, کسی اسنا میں تیر سے شعبہ چلا, حسین کے قلب میں بے وست ہو گیا. حسین نے پھر پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. عزیزو بس منزلیں طے ہوتی گئیں, اب حسین سے سنبھلا نہ گیا, حسین سواری سے نیچے اتر گئے. شبر ملعون نے کہا دیکھتے کیا ہو, ارے حسین کا کام تمام کرو, آگے بڑھنے والے بڑھے. کسی نے تلوار کندھے پہ ماری, کسی نے نیزہ مارا. اس منظر کو سمجھنا ہو کہ پانچویں امام کی زبان سے سمجھ لینا. پانچویں امام نے کہا, ارے جس کے پاس تلوار تھی اس نے میرے چند کو تلوار ماری, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے میرے جد کو نیزہ مارا, جس کے پاس تلوار اور نیزہ نہ تھا اس نے لکڑی میرے سر میرے جد کے سر پر ماری. ارے جس کے ہاتھ لکڑی بھی نہ آئی اس نے کربلا سے پتھر اٹھائے, اس نے کربلا کی بٹی کو اٹھایا. اجرکم اللہ, وہ مرحلہ بھی آیا عزیزو. حسین تیروں کے مسلح پر آ گئے, حسین تیروں میں بے وست ہو گئے, وہ منزل آ گئی. آخ شمر کہتا ہے آگے بڑھ کے کام تمام کرو. سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے, حسین کے گلے پہ نیزہ مارتا ہے, اس نیزے کو کھینچتا ہے, حسین کا خون نکلتا ہے. مولا اپنے ہاتھوں میں خون لیتے ہیں, اپنے چہرے پر ملتے ہیں. اسی حالت میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا, ایک مرحلہ اور آ گیا. ارے اسی سنان ابن انس نے اپنا نیزہ حسین کے سینے میں گھوپا, تب حسین سے سنبھلا نہ گیا. بس آخری منزل ہمت تمام ہو گئی, آخری بات حسین سجدے کے حالت میں آ گئے. ارے زینب حسین کو خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی, جب حسین نشیب میں سجدے میں آئے حسین نظر نہ آئے, خیمے سے باہر نکلی, واہ حسین واہ واہ لبیک. زینب نے ماتم شروع کر دیا, عزیز وہ منزل آئی, سر حسین کٹا, آندھیاں چلی, آندھیاں ختم ہوئی. زینب نے کیا دیکھا, ارے نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے. بس آخری جملہ کہنے کی اجازت دیجیے, حسین کی سواری اپنے سر کو اپنے چہرے کو خون میں آغشتہ کر کے خیمے میں آئی, بیویوں نے گھیر لیا, ہر کوئی رو رہا ہے, مگر سکینہ آگے بڑھتی ہے. ایک سوال سواری سے پوچھتی ہے, یا جواد ابی, اے میرے بابا کی سواری, ارے مجھے اتنا بتا دے, اسقیا اسقیا ام قتلوا عطشانا, ارے میرے بابا کو پانی دیا تھا یا ایسے ہی سوا کر دیا, یا حسین یا حسین یا حسین.